السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
پارٹی صدارت سے نااہلی کا فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا، نواز شریف کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا
بھارتی آرمی چیف آسام میں ایک مسلم سیاسی پارٹی کے ابھار پر بیان دینے کے بعد تنازعات میں گر گئے. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں، اقوام متحدہ کی 15 رکنی سلامتی کونسل جو میرات کے روز ایک قرارداد پر رائے شماری کر رہی ہے کہ مشرقی شام میں فائر بندی کی جائے. اور افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک نئی ملیشیا فورس تشکیل دی ہے جس میں 36,000 مرد شامل ہوں گے جو ان علاقوں کا دفاع کریں گے جو فوجی قیادت میں آپریشنز میں طالبان باغیوں سے خالی کرائے گئے ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پارٹی صدارت کی نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے ایک 3 رکنی بینچ کے فیصلے پر اپنے تبصرے میں کہا ہے کہ ان کے لیے یہ غیر متوقع نہیں تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے انہیں اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کی صدارت سے نااہل قرار دینے کا فیصلہ غیر متوقع نہیں تھا. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد جمعرات کو صحافیوں سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا،
پہلے وزارت عظمیٰ چھینی گئی، کل پارٹی کی صدارت چھینی گئی، اور اب مزید غور و خواص کریں کہ شاید نواز شریف کو زندگی بھر کے لیے ہم جو ہے وہ سیاست سے محروم کر دیں گے.
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں قائم 3 رکنی بینچ نے انتخابی اصلاحات ایکٹ کیس 2017 کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت مکمل ہونے پر بدھ کو فیصلہ سنایا تھا، جس میں کہا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دیا گیا شخص سیاسی جماعت کی صدارت کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. واضح رہے کہ پاناما کیس سے متعلق مقدمے میں سپریم کورٹ نے گزشتہ سال 28 جولائی کو نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت نااہل قرار دے دیا تھا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف گزشتہ روز آنے والے فیصلے کے بعد انہیں پارٹی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا، اور مسلم لیگ نون کے ترجمان نے اس فیصلے کو انصاف کے اصولوں کے منافی قرار دیا ہے. ادھر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے خطاب میں کہا کہ وکلا کو انصاف کی فراہمی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور کسی سے محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے.
ہمیں جنگ نہیں لڑنی، ہم نے کسی کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنی. ہمیں جنگ لڑنی ہے ان لوگوں کے لیے جن کی انفارچونیٹلی استطاعت نہیں ہے اپنے حقوق حاصل کرنے.
دریاسنا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق کی جانب سے جاری ہونے والے نئے پارٹی ٹکٹس کو مسترد کر دیا، جس کے بعد اب پارٹی کے تمام نامزد امیدوار آزاد قرار دے دیے گئے اور وہ اسی حیثیت سے الیکشن لڑیں گے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کے روز افغانستان کے مغربی صوبے ہرات جا رہے ہیں، جہاں وہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کریں گے. اس موقع پر ان کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات بھی متوقع ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ.
دیکھیے، یہ فیصلہ جو ہے غیر متوقع نہیں تھا. اندازہ تھا کہ سپریم کورٹ نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے بھی نااہل کر دے گی. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف کے پچھلے چند دنوں کے اندر آپ نے دیکھا مریم نواز نے، نواز شریف نے ایک شدت کا راستہ اختیار کیا تھا. ان کو اندازہ تھا کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے، اور جس انداز سے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ججوں کے کوڈ آف کنڈکٹ کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں زیر بحث لائے گا، وہ بھی یہ تاثر دے رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے سیاسی مضمرات تو بہت پیدا ہوں گے، کیونکہ آج کے فیصلے کے بعد پی ایم ایل ایم کے اندر وہ ایلیمنٹ جو کانسٹیٹنسی بیس پالیٹکس کرتے ہوں گے اور جن کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شاید نواز شریف کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دے، وہ آہستہ آہستہ اپنا نیا راستہ چننے کی کوشش کریں گے.
ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے لندن سے، جن کا تعلق مسلم لیگ سے ہے اور لا ایکسپرٹ بھی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو فیصلے آلریڈی ہو چکے ہیں، جیسے لودھرا میں سیٹ دینے کا فیصلہ تھا یا سینٹ کے ٹکٹ دینے کا فیصلہ تھا، وہ فیصلے کس طرح متاثر ہوں گے؟
بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں یہ سیڈ اینڈ پینفل ریئلسٹک ہیپننگ ہے. آرٹیکل 17 آزادی دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ فارم کریں اپنی پارٹی ایسوسیشن فارم کریں، اپنا لیڈر چنیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے یہ ووٹرز کو نہیں، آگے جا کے ممبران کو بھی انفلوئنس کرنے کی ایک کوشش ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل ارینا تھا۔ عدالت کو یہ معاملہ ووٹروں سپورٹروں ممبروں پہ چھوڑنا چاہیے تھا۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا پچھلے دنوں میں، وہ اس کو پذیرائی ملی ہے۔ اب لودھرا کا الیکشن میں ٹکٹ نواز شریف صاحب نے دی ہے، یہ دیکھنا ہوگا کہ اس الیکشن کی فیٹ کیا ہوگی۔ وزیر اعظم جو کرنٹ کام کر رہے ہیں، ان کو ان کی جو نامزدگی ہے انہوں نے کی ہے پارٹی پریزیڈنٹ، یہ دیکھنا ہوگا۔ پھر یہ سینٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ تارکین وطن کو نمائندگی ملی تھی، تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے سارا قلعدم قرار دیا ہے، تو کیا یہ دوبارہ ٹکٹ ہوں گے؟ کیا یہ الیکشن کا اسکیڈول دوبارہ ہوگا؟ کیا یہ ان کو دوبارہ موقع دیا جائے گا کہ یہ دوبارہ اپنے ٹکٹ کے نامنیٹ کرے؟ تو یہ آنے والے دنوں میں میرے خیال میں ویٹ اینڈ سی کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا۔ اس فیصلے نے سیاستدانوں کو اور عدلیہ کو ایک کلوژن کورس پہ ڈال دیا ہے، جو کہ بیانیہ ہم پرائم منسٹر کا سن رہے تھے پچھلے دنوں۔ اب شاید سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی پی سی او ججز کے اوپر تنقید یا اس کے اوپر عملی مظاہرہ پارلیمان میں دیکھنے میں آئے، جس کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں۔
ٹیلی فون لائن پر ہیں قمر دلشاد صاحب، جو کہ سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے۔ قمر دلشاد صاحب، بحثیت ایک ایکسپرٹ، آپ یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا تھا لودھرا میں ٹکٹ دینے کا، وزیر اعظم کو خاقان عباسی کو نامزد کرنے کا اور سینٹ کی سیٹیں کے لیے ٹکٹ دینے کا، اب کیا سینٹ کے الیکشن میں وہ جن لوگوں نے نامینیٹ کیا ہے قابل قبول ہوں گی الیکشن کمیشن کے لیے، اور لودھرا کے الیکشن کی کیا ٹیکنیکل پوزیشن ہے؟
سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے اس میں کہا ہے کہ 28 جولائی کے بعد جتنے بھی نااہل شخص نے فیصلے کیے ہیں وہ سب قلعدم قرار دیے جاتے ہیں۔ جو فیصلے آئے ہیں اس میں تو پرائم منسٹر صاحب کی بھی جو ہے وہ بھی نامزدگی ہوئی ہے، جس کے بنا پر انہوں نے باقاعدہ پنجاب ہاؤس میں ورکنگ کمیٹی، کور کمیٹی، جنرل کونسل میں ان کی نامزدگی کی تھی، تو وہ بھی زد میں آنے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح جہاں تک معاملہ آتا ہے سینٹ کے الیکشن کا، تو سینٹ کے الیکشن جو ہے انہوں نے ٹکٹ اپنے دستخطوں سے جاری کیے پارٹی کے سربراہ کی حیثیت سے، تو وہ ایک قلعدم قرار دیے گئے ہیں، لیکن وہ بڑے مختصر سے ہوں گے۔ وہ صرف نواز شریف کی پارٹی کے جن کو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے وہ قلعدم ہو جائیں گے، ان کو اثر نو جو نیا جو پارٹی کا سربراہ آئے گا یا قیام کا صدر آئے گا تو وہ ان کو ٹکٹ جاری کرے گا۔ ممکن انہی کو ٹکٹ دوبارہ جاری ہو جائیں گے جن کو پہلے دیے گئے تھے، تو ایک قانونی پوزیشن جو ہے واضح ہو جائے گی،
اس سے سینٹ کے الیکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا،
فرق نہیں پڑے گا۔
ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری، مسلم لیگ نون کے بیرسٹر امجد ملک، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد اور سیاسی تجزیہ کار سلمان عابد سے اس خبر پر گفتگو کر رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ کی جانب سے پارٹی کی سربراہی سے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ اور اب اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک رپورٹ ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعے کے روز افغانستان کے مغربی صوبے ہرات جا رہے ہیں، جہاں وہ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت گیس پائپ لائن کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جمعرات کو ترکمانستان پہنچے ہیں، جس کے بعد وہ افغانستان کے صوبہ ہرات جائیں گے اور افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق ترکمانستان اور افغانستان کے صدور کی دعوت پر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہ دورہ کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کے درمیان چار ملکی گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق ایک تقریب میں شرکت کریں گے، جبکہ اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ افغانستان کے صوبہ ہرات جائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے جاری بیان کے مطابق شاہد خاقان عباسی بعد میں افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات بھی کریں گے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں حالیہ تناؤ کے تناظر میں تجزیہ کار اس ملاقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تجزیہ کار اے زیڈ ہلالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اعلیٰ سطحی رابطے تعلقات میں بہتری کے لیے معاون ثابت ہوتے ہیں،
اور جو ابہام چلا رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، میرا خیال ہے کہ اس سے کافی برف پگھلے گی، اور جو خدشات ہیں افغانستان کو، وہ ابھی ریسنٹلی جنرل باجوہ صاحب بھی گئے ہوئے تھے ایک کمانڈر کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، تو اس میں بھی انہوں نے بات کی کہ جو افغانستان کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اور دہشت گردی دونوں ممالک کا یکساں مسئلہ ہے۔
چار ملکی گیس پائپ لائن کا ایک بڑا حصہ افغانستان سے ہو کر گزرے گا اور وہاں کی سیکیورٹی کی صورتحال کے پیش نظر اس منصوبے کی بروقت تکمیل کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چینی عہدیداروں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ان کے بلوچستان کے علیحدگی پسند عسکریت پسندوں سے کوئی رابطے ہیں۔ فائنانشل ٹائمز نے اس ہفتے ایک رپورٹ دی تھی کہ پچھلے 5 سال سے دونوں فریقوں میں خاموشی سے بات چیت جاری ہے اور بیجنگ کے عسکریت پسندوں سے رابطے ہیں۔ بدعنوانی کے انسداد کے لیے اداروں کو مضبوط بنانا ضروری ہے۔ تجزیہ کاروں نے یہ بات ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں پاکستان کے بارے میں دی گئی تفصیلات پر اپنے رد عمل میں کہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بتائیں گے۔
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جانب سے بدھ کو جاری کی گئی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا شمار اب بھی ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں بدعنوانی ہر سطح پر موجود ہے۔ درجہ بندی فہرست میں پاکستان کا شمار ان ملکوں میں کیا گیا ہے جہاں انتہائی بدعنوانی ہے۔ اس فہرست میں جنوبی ایشیا کے کئی ممالک بشمول بھارت بھی شامل ہے۔ پاکستان میں سرکاری طور پر اس رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار سامنے نہیں آیا ہے اور کوشش کے باوجود حکمران جماعت کے کسی رکن سے بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ البتہ پاکستان میں اداروں کے استحکام کے لیے کام کرنے والے ادارے پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں انسداد بدعنوانی کے اداروں کو مؤثر طور پر کام کرنے کے لیے سیاسی اثر و رسوخ سے پاک کرنا ہوگا۔
اور ہمارے ہاں جو اینٹی کرپشن کی ایجنسیز ہیں وہ بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ اینٹی کرپشن ایجنسی جو کہ نیب کی فارم میں موجود ہے، لیکن نیب پاسٹ میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے پولیٹیکل پرپزز کے لیے۔
واضح رہے کہ پاکستان میں احتساب کے قومی ادارے نیب کی طرف سے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ بدعنوانی ایک بڑا مسئلہ ہے، اور حال ہی میں ملک میں انسداد بدعنوانی کی ایک آگاہی مہم بھی شروع کی گئی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
محمد جلیل نے ایک اور رپورٹ دی ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ ان کا ملک سعودی عرب اور ایران کے ساتھ اپنے رابطوں کو بہت اہمیت دیتا ہے اور اقتصادی شعبوں اور دہشت گردی کی روک تھام کی کوششوں میں ان کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ۔
پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر نے کہا ہے کہ پاکستان کے سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تاریخی تعلقات اسلام آباد کے لیے نہایت اہمیت کے حامل ہیں، تاہم ان تعلقات کی نوعیت مختلف ہے۔ خرم دستگیر نے یہ بات جمعرات کو اسلام آباد میں ایک سیمینار میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ اس سیمینار کا انعقاد اسلام آباد میں قائم اسٹریٹجک وین انسٹیٹیوٹ نے کیا تھا، جس کا موضوع پاکستان، سعودی عرب اور ایران کے عصری تعلقات تھا۔ سرکاری میڈیا کے مطابق وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں بہت گہرے ہوئے ہیں، جبکہ ایران کے ساتھ پاکستان انسدادی دہشت گردی کی کوششوں میں تعاون کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے پاکستانی فوج کی طرف سے مزید پاکستانی فوجی دستے سعودی عرب بھیجنے کے بیان پر پاکستان کی پارلیمان اور دیگر حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ اس اقدام کی وجہ سے سعودی عرب کے حریف ملک ایران کے ساتھ اسلام آباد کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان یہ کہہ چکا ہے کہ یہ دستے سعودی عرب سے باہر تعینات نہیں ہوں گے اور ان کا مقصد سعودی فورسز کو تربیت فراہم کرنا ہے۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر دفاع کا یہ بیان ان خدشات کو دور کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار رسول بخش ریس نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر سعودی عرب اور ایران کے کسی باہمی تنازع کا حصہ نہیں بنے گا۔
جس قسم کے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات اسی طرح کے رہیں گے۔ اس میں جو کافی پیچیدگیاں ہیں ایران کے ساتھ تعلقات، وہ سعودی عرب کوئی فیکٹر بڑا نہیں ہے۔ جو مشرق وسطی میں جو آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں ایران بڑی حد تک ذمہ دار ہے، سعودی عرب بھی ہے، اس کا ہم حصہ نہیں بنے گا۔
لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ ریاض اور تہران کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا اسلام آباد کے لیے ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے، جو ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، اپنے سفارت خانے کی جانب سے منعقد کی جانے والی 2 تقریبات میں خالصتان تحریک کے ایک سرگرم رکن کو مدعو کیے جانے پر کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
کناڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارت میں اپنے پروگراموں میں کناڈا سے سرگرم ایک خالصتانی کارکن جسپال اٹوال کو مدعو کیے جانے سے پیدا شدہ تنازعہ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہم نے اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے، انہیں دعوت نامہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس بارے میں ہمیں جیسے ہی اطلاع ملی ہم نے دعوت نامہ منسوخ کر دیا۔ رپورٹوں کے مطابق اٹوال کو جنہیں پنجاب کے ایک وزیر ملکیت سنگھ کے قتل کی کوشش میں 1986 میں سزا سنائی گئی تھی ممبئی اور دہلی میں جسٹن ٹروڈو کے پروگراموں میں مدعو کیا گیا تھا۔ ممبئی کے پروگرام میں ٹروڈو کی اہلیہ کے ساتھ اٹوال کی تصویر اخباروں میں شائع ہوئی ہے۔ اس پر نکتہ چینی کے بعد بھارت میں کناڈا کے ہائی کمشنر نادر پٹیل نے جسپال اٹوال کا ڈنر دعوت نامہ منسوخ کر دیا، جبکہ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ واضح نہیں ہے کہ خالستانی کارکن کو کیسے ویزا دیا گیا۔ ترجمان رویش کمار نے کہا کہ اس معاملے کے دو پہلو ہیں، ایک تو خالستانی کارکن کی موجودگی اور دوسرا ویزا کا اجرا۔ کناڈا نے واضح کر دیا ہے کہ دعوت نامہ منسوخ کیا جا چکا ہے۔ جہاں تک ویزا کا معاملہ ہے تو اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہم اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم یہ معلوم کر لیں گے کہ وہ بھارت کیسے آئے۔ ادھر سیاسی رہنما اور سفارتکار ٹروڈو کی اس یقین دہانی پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کا ملک بھارت میں کسی بھی علیحدگی پسند تحریک کی حمایت نہیں کرتا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں ایک 8 سالہ لڑکی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کرنے کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کٹھوا کے رسانہ گاؤں کی 8 سالہ آصفہ اس سال جنوری کی 17 تاریخ کو اس وقت لاپتہ ہو گئی تھی جب وہ گھوڑوں کو چروانے کے لیے گھر سے باہر گئی تھی۔ ایک گلابان کنبے سے تعلق رکھنے والی آصفہ کی لاش ایک ہفتے بعد گاؤں کے مضافات میں جاڑیوں میں ملی تھی۔ ڈاکٹر نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تو پتہ چلا کہ قتل کرنے سے پہلے آصفہ کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی۔ پولیس نے قتل اور آبرو ریزے کے الزام میں ایک اسپیشل پولیس آفیسر دیپک خجوریا اور ایک 9 عمر لڑکے کو، جس کا نام مخفی رکھا گیا ہے، گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے جرم کا اعتراف بھی کیا ہے۔ پولیس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس گناونی حرکت کا مقصد گلابانوں کو، جو مقامی اصطلاح میں بکروال کہلاتے ہیں، خوف زدہ کر کے علاقے سے ہجرت کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ زیادتی اور قتل کے اس مبینہ واقعے نے چند دن پہلے اس وقت ایک عجیب رخ اختیار کیا جب علاقے کے ہندوؤں نے ایک جلوس نکالا اور یہ مطالبہ کیا کہ ملزم دیپک خجوریا کو غیر مشروع طور پر رہا کیا جائے۔ جلوس کا اہتمام حال ہی میں قائم کی گئی ایک تنظیم ہندو ایکتا منچ نے کیا تھا۔ جلوس کی قیادت کرنے والوں میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی مخلوط حکومت میں شامل بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک مقامی لیڈر بھی تھا، اور شرکائے جلوس نے ہاتھوں میں بھارت کا قومی پرچم اٹھا رکھا تھا۔ ملزم کے حق میں جلوس نکالنے اور شرکائے جلوس کی طرف سے بھارت کے قومی پرچم ترنگا کو ہاتھوں میں لینے کے خلاف ریاست کی سیاسی جماعتوں نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے شرمناک قرار دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے کہا تھا کہ وہ اس حرکت سے حیران ہے، لیکن یہ عہد کرتی ہیں کہ قانون کو اپنا کام کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اس خیال کی وضاحت کی ہے کہ وہ کلاس رومز میں شوٹنگ کو روکنے کے لیے استادوں کو مسلح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایسے اساتذہ کو جو فوجی اور خصوصی تربیت کا تجربہ رکھتے ہوں، ان کو خفیہ طور پر گن مہیا کی جائے۔ ایک روز پہلے وائٹ ہاؤس میں فلوریڈا شوٹنگ کے متاثرہ طلبہ اور والدین سے جذباتی بات چیت کے بعد ٹرمپ نے متعدد ٹویٹ پیغامات میں کہا ہے کہ فی الوقت 20% ایسے تربیت یافتہ اساتذہ مہیا ہوں گے جو بری نیت سے آنے والے اور بیمار ذہن کے افراد پر فوری جوابی حملہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا،
وہ
کہہ رہے ہیں کہ اسکول میں ہونے والی شوٹنگ میں یہ کوچ بہت بہادر تھے، انہوں نے بہت سی جانیں بچائیں، لیکن اگر ان کے پاس اسلحہ ہوتا تو انہیں بھاگ جانا پڑتا، وہ گولی چلاتے اور بات ختم ہو جاتی۔ اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بندوق چلانا جانتے ہیں اور یہ خفیہ ہوتی ہے۔ ایک استاد کے پاس خفیہ گن ہو تو وہ اس کی خصوصی تربیت حاصل کریں، اور پھر آپ کو اسلحے سے پاک زون کی بھی ضرورت نہ رہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے ان طلبہ، اساتذہ اور والدین سے ملاقات کی جنہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں میں امریکہ کے متعدد اسکولوں میں ہونے والی فائرنگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ ملاقات بدھ کے سپہر وائٹ ہاؤس میں ہوئی، جس میں اسکولوں کو طلبہ کے لیے مزید محفوظ بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلطیس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ
نائب صدر مائک پینس اور سیکرٹری ایجوکیشن بیٹسی ڈیواس نے طلبہ سے اپنے ان دوستوں، بہن بھائیوں اور اساتذہ سے متعلق دلخراش باتیں سنی جو فلوریڈا پارک لینڈ کے ہائی اسکول میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک طالب علم نے کہا،
I lost the best friend. Practically a brother.
میں نے اپنے بھائی جیسے دوست کو کھویا ہے اور میں یہاں اس کی جگہ آواز اٹھانے آیا ہوں۔ ایک طالبہ کہتی ہیں،
This is not just Parkland anymore. This is America.
یہ صرف پارک لینڈ کے اسکول کی بات نہیں رہی، یہ پورے امریکہ اور ہر شہر اور ہر طالب علم کی بات ہے۔ والدین نے حکام کو بتایا کہ کولمبائن اسکول میں سن 1999 میں ہونے والے واقعے اور 5 برس قبل کنیٹیکٹ کے واقعے کے بعد جہاں مرنے والے بچوں کی عمریں زیادہ تر 6 سے 7 برس تھیں، تاحال کوئی پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ کولمبائن اسکول میں ہلاک ہونے والی ایک بچی کے والد کہتے ہیں، 19 برس قبل میں اسی درد سے گزرا تھا جس سے یہ والدین آج گزر رہے ہیں، کیونکہ میں نے اپنی پیاری بیٹی کو کھویا تھا۔ ایک والدہ کہتی ہیں،
And after Sandy Hook, they said, this, we wouldn't let this happen again. And yet it is
Sandy Hook کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ایسا پھر نہیں ہوگا، لیکن 5 برسوں سے یہی ہوتا آ رہا ہے، کوئی بہتری نہیں آئی۔ میٹنگ میں شریک افراد نے ایسے مہلک واقعات کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات کے مطالبے کے ساتھ ساتھ طلبہ کی بہتر دیکھ بھال، ان کی ذہنی صحت کا خیال، اسکولوں کے لیے مزید بہتر حفاظتی اقدامات اور گن کنٹرول پر زور دیا۔ طلبہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس قدم کی تعریف کی جس میں انہوں نے ان آلات پر پابندی عائد کی جن سے مشین گن کسی تیزی سے رائفل فائر کی جا سکتی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ کافی نہیں ہے۔ میٹنگ میں اسرائیل اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں اسلحے کے سخت قوانین سے امریکہ کے گن لاز کا موازنہ کیا گیا، جہاں 21 برس سے کم عمر نوجوان کے لیے شراب خریدنے سے زیادہ آسان گن خریدنا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسکولوں کو مزید محفوظ بنانے کے لیے پیش کی گئی تجاویز پر غور کا وعدہ کیا، جس میں اساتذہ کو مسلح کرنا بھی شامل ہے تاکہ وہ ایسے کسی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں، ہم متعدد اقدامات کر رہے ہیں، لیکن یقیناً ہم آپ کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز پر بھی غور کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ آئندہ ہفتے اس معاملے پر بات چیت کے لیے تمام ریاستوں کے گورنر سے ملاقات کریں گے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جنوبی پیرو میں ایک ڈبل ڈیکر بس پہاڑ سے پھسل کر گہرے دریا میں گر گئی، جس میں کم از کم 44 افراد ہلاک ہو گئے۔ بدھ کے روز یہ حادثہ پیرو کے مرکزی شاہراہ پر پیش آیا۔ درجنوں افراد کو جو شدید زخمی تھے فضائی سروس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا۔ حادثے کی وجہ معلوم کی جا رہی ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک نئی ملیشیا فورس تشکیل دی ہے جس میں 36,000 مرد شامل ہوں گے جو ان علاقوں کا دفاع کریں گے جو فوجی قیادت میں آپریشنز میں طالبان باغیوں سے خالی کرائے گئے ہیں۔ یہ اقدام ان طویل عرصے کے الزامات کے باوجود ہوا ہے جو موجودہ افغان مقامی پولیس کے حقوق کے پامالی سے متعلق ہیں، جو مقامی ملیشیا پر مشتمل ہے جسے امریکی فوج نے تربیت دی اور وہی ان کو تنخواہیں ادا کرتی ہے۔ وزارت دفاع کے ترجمان دولت وزیری نے کہا کہ نئی فورس 7,500 افغان فوج کے افسران اور 28,500 دوسرے اہلکاروں پر مشتمل ہوگی۔ انسانی حقوق کے نگراں ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی سن 2017 کے بارے میں جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کے تقریباً 160 ملکوں میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور نفرت اور خوف پر مبنی سیاست کو طاقتور ترین لیڈروں نے معمول کا حصہ بنایا ہے۔ اس بارے میں ماریاما ڈیالو کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرل گل۔
چاہے میکسیکو میں پورے اسرار طور پر لاپتہ ہونے والے افراد کی جانب توجہ مبذول کروانے کی بات ہو یا دنیا بھر میں ضمیر کے قیدیوں کے لیے آواز بلند کرنا ہو، ایمنیسٹی انٹرنیشنل گزشتہ 60 برس سے انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے۔ ادارے کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مصر، فلپائن، وینزویلا، چین، روس اور امریکہ میں لاکھوں انسانوں کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ اس بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے، انہوں نے کھلے عام انسانی حقوق سے متعلق قوانین کو پامال کیا ہے اور یا پھر دوسروں سے کہا ہے کہ ان قوانین کو نظر انداز کریں۔ فلپائن کے صدر روڈریگو ڈیوٹرٹے کو ہی لے لیں، جنہوں نے حقیقت میں لوگوں سے کہا کہ وہ ان لوگوں کو جان سے مار دیں جن پر انہیں منشیات بیچنے کا شبہ ہو۔ رپورٹ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی امیگریشن پالیسیوں، پریس کی آزادیوں کو مسترد کرنے اور حقوق نسواں پر کوئی خاص توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہدف تنقید بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ نے وائٹ ہاؤس اور پھر دفتر خارجہ سے موقف حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس بارے میں مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے،
One of the most egregious examples is his adoption of the global gag rule. So organizations that have
ایک سب سے بری مثال گلوبل گیگ رول کو اپنانا ہے. سو وہ تنظیمیں جو اسقاط حمل پر مشورے اور معلومات فراہم کرتی تھیں یا پھر اپنے مریضوں کو تولید سے متعلق دیگر طبی مشورے دیتی تھیں یا پھر حکومت سے فنڈ حاصل کرتی تھیں, ان پر یہ ضابطہ لاگو ہوتا ہے. حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ گلوبل گیگ رول کے تحت ان تنظیموں کو لاکھوں ڈالر سے محروم ہونا پڑا ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے ان تنظیموں کے فنڈ اس بنا پر روک دیے ہیں کہ وہ پیدا ہونے والے بچوں کی زندگی کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن 2017 میں آزادی اظہار پر قدغنیں عائد کی گئیں. رپورٹ میں چین, مصر اور ترکی جیسے ملکوں کو اس کا سب سے بڑا قصوروار ٹھہرایا گیا ہے. اس پر موقف حاصل کرنے کے لیے وائس آف امریکہ نے امریکہ میں ان ملکوں کی سفارت خانوں سے رابطہ کیا, لیکن کوئی جواب نہ مل سکا. اس بارے میں مارگریٹ ہوانگ کا کہنا ہے,
ترکی has imprisoned more than 50,000 people over the last couple of years, including both the chair and the director.
ترکی نے گزشتہ 2 سال کے عرصے میں 50,000 سے زیادہ افراد کو قید کیا, جن میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے سربراہ اور ڈائریکٹر شامل ہیں. یہ ایک ایسی حکومت کی جانب سے کیا گیا جس کی قیادت ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو خود ایک وقت میں ایمنیسٹی کی جانب سے ضمیر کا قیدی ٹھہرایا گیا تھا, لیکن اب وہ بدل چکا ہے اور اس نے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ حکومت پر تنقید کر رہے تھے, اور یہی صورتحال ہم مصر اور چین میں بھی دیکھ رہے ہیں. رپورٹ میں خواتین مارچ اور می ٹو نامی تحریک کی تعریف کی گئی ہے, جبکہ تائیوان کو ہم جنس پرستوں کو شادیوں کی اجازت دینے پر سراہا گیا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے بدھ کے روز کہا ہے کہ اس نے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA کو بتا دیا ہے کہ پاکستان نے رضاکارانہ طور پر سن 2005 سے سیکیورٹی کے تمام قواعد کی پابندی کی ہے, اور اس نے اپنی جوہری سیکیورٹی کے بارے میں رپورٹ دے دی ہے. اس بارے میں نفیس احود بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وہ جوہری مواد کے تبادلے کی نگرانی کرنے والا ادارہ IAEA کو اطلاع دے چکا ہے کہ وہ جوہری مواد کے درآمد اور برآمد میں بین الاقوامی حفاظتی ہدایات پر عمل کرے گا. پاکستانی دفتر خارجہ نے بدھ کو یہ بیان اپنے طور پہ دیا, جس عمل کو عالمی جوہری سلامتی کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے. اسلام آباد میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اس کوشش میں ہے کہ بین الاقوامی دنیا کو اپنے طور پہ اٹھائے گئے حفاظتی اقدامات سے مطمئن کرے.
یہ اسپتالوں میں استعمال ہونے والا مواد ہے جو ریڈیو تھراپی میں استعمال ہوتا ہے, کوبالٹ 60 ہے اور اس قسم کے مواد ہیں, وہ ہی اس میں استعمال ہو سکتے ہیں, اور وہ ان کے بارے میں ہسپتالوں میں کیونکہ وہ استعمال ہوتے ہیں لہٰذا لاپرواہی ہو سکتی ہے, اور استعمال شدہ مواد کو بھی اگر کوئی لے جا کے باہر پھاڑ دے تو اس میں تابکاری کو کافی عرصے رہتی ہے, تو وہ بھی ایک مصیبت بن سکتی ہے. تو یہ ان کا جو نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی, اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لائسنسوں کو اسی وقت جاری کرے جب اسے یقین ہو کہ ان کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے گا. انٹرنیشنل اکانومی کی ایجنسی تو پاکستان میں ہر وقت موجود رہتی ہے اور اس کا ایک مانیٹرنگ کرتی رہتی ہے ان تمام جگہوں کے اوپر جو اس کے دائرہ کار میں ہیں, اور پاکستان خود انٹرنیشنل اکانومی کی ایجنسی کے گورننگ بورڈ کے اوپر ہے, لہذا اس کا ایک واسطہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی دھکے چھپے کرنے والی بات نہیں ہے. اور میرے یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت کوشش کر رہے ہوں گے کہ اگر کہیں سے کوئی انگلیاں اٹھانی شروع کرے تو ان کو پہلے سے جواب دے دیں کہ بھئی ہر چیز ٹھیک ہے, فکر نہ کریں.
یہ تھے پاکستان میں جوہری سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر.
پاکستان میں اس وقت رات کے 10, بھارت میں 10:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر تھین وان. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.